الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. وعز السامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرشاد باري تعالى ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے اوپر اقرار کیا، یعنی جرم کا اقرار کیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ پر گواہی دی کہ وہ کافر تھے. یہاں وہ حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں جو قیامت کے دن پیش آنے ہیں، اور یہاں مخصوص وہ حصہ جو دنیا میں ظلم اور زیادتی کی روش اختیار کرنے کے سبب نتیجے کے طور پر پیش آئے گا، یہاں وہ حصہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اور یہ آیا کریمہ کا جو اس سے پہلا حصہ ہے، یہ پچھلے جمعۃ المبارک میں اس پر بات کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. یا معاشر الجن والانس الم یاتیکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. تو فرمایا گیا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو تم کو میرے احکام بیان کیا کرتے تھے اور تم کو اس آج کے دن کے پیش آنے سے خبردار کیا کرتے تھے؟ تو آج یہ اگلا حصہ ہے. قالوا شهدنا على انفسنا. تو جب یہ ارشاد ہوگا تو جواب میں جن سے سوال کیا جا رہا ہے، عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ جرم ہم نے کیا. اللہ کریم انصاف کو پسند فرماتے ہیں، انصاف اختیار کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. دنیا کا نظام ہر پہلو سے، ہر انداز سے جب اسے پرکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ اس کا قیام ہی انصاف پر ہے. اور انصاف سے مراد یہ ہے کہ کسی شے کا اس کے صحیح مقام پر ہونا، یہ عدل اور انصاف ہے. ظلم کیا ہے؟ کہ کسی شے کا اپنے مقام سے ہٹ جانا. شے کیا ہے؟ کتنی مقام سے ہٹ گئی، اتنا بڑا ظلم ہوتا چلا جائے گا. اور شرک جو ہے، یہ ظلم عظیم ہے. قرآن کریم نے اسے سب سے بڑا ظلم ارشاد فرمایا ہے. اور یہ حصہ جہاں بیان فرمایا جا رہا ہے، یہ حتمی انجام کو، کفر و شرک کرنے والی جو مخلوق ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے. اور اللہ جل شانہ نے اس انذار کا بھی ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور یہ جو آج تمہیں پیش آ رہا ہے نتیجہ، اس سے بروقت مطلب فرمایا کہ کس راہ کا انتخاب کرو گے تو نتائج کیا ہوں گے. انذار یہی ہے کہ وقت سے پہلے جو غلط عمل ہے اور اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا، اس سے آگاہی نصیب ہو جائے. لیکن جب اپنی روش ہی اختیار کی رکھی، تو دنیا میں بھی اگر آپ غور کریں، ہم جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ عرف عام میں غلط بھی ہو، لیکن جو اختیار کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی جواز گھڑ رہا ہوتا ہے. مان رہا ہوتا ہے کہ عمل غلط ہے، لیکن اس غلطی کے ارتکاب پر اس نے کچھ نہ کچھ جواز گھڑ رکھا ہوتا ہے، یعنی وہ اس غلطی کو بھی درست گردان رہا ہوتا ہے. یہ ساری ظلم اور زیادتی اس وقتی اختیار کے ساتھ ہے جو اللہ کریم نے ہمیں اس دار دنیا میں عطا فرمایا. چونکہ یہاں جس کے پاس جتنی بھی قوت ہے، کسی کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کریم نے جس کو جو حصہ دیا ہے اس کا دیا ہوا ہے، قائم بالذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے جتنا ہے وہ اس کی عطا سے ہے، اس کے قائم رکھنے سے ہے۔ اور یہاں کی باتیں پھر یہیں اس طرح رہ جائیں گی کہ وہ دھوکے حقائق میں بدل جائیں گے، وہ جھوٹ عیاں ہو جائیں گے، وہ جو غلط جواز تھے وہ نہیں گھڑے جا سکیں گے، پھر مخلوق اقرار کرے گی۔ چونکہ اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرما کے راہ حق کی تعلیم عطا فرما دی، اب اس تعلیم اس عطا کے بعد پھر کوئی جواز نہیں بچتا کہ کہیں کوئی کہے کہ مجھے یہ گمان ہوا یا مجھے یہ غلطی لگی۔ اکثر سوالات اٹھتے ہیں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف حالات پر، تو میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے کہ تخیلاتی زندگی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھوکر لگے گی، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ دین اسلام نے زندگی کو ایک روشن دن سے زیادہ روشن کر دیا ہے، اب جو آنکھ دین اسلام کے نور کے تحت آئے گی، چلے گی، جو وجود اپنی دی گئی قوت کا مصرف دین اسلام کی رہنمائی کے مطابق کرے گا، اس کی زندگی جو ہے وہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگی، یہاں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں سب سے بڑی جو اہمیت گردانی جاتی ہے وہ پھر ذات یا جان کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ ہستیاں ہیں جن سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی میسر آتی ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی زندگیاں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین۔ ایسا موقع کہ جہاں زندگی ہاری جا رہی ہے، جان جانے آفرین کے سپرد کی جا رہی ہے، تو بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ یہ ہیں، رب کعبہ کی قسم کے میں جیت گیا، دنیا کی شکست آخر کی زندگی ہار دی جائے۔ لیکن جب زندگی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہار دی جائے تو پھر یہ شکست نہیں رہتی، چونکہ ہم تو محدود دیکھتے ہیں، جب اسے وسیع معنوں میں دیکھا جائے گا، اسے حقائق پر جا کر دیکھا جائے گا، اس کا انجام دیکھا جائے گا، تو پھر یہ دنیا تو بڑی چھوٹی سی ہے، اللہ کریم کی کائنات تو بہت وسیع ہے، اس کی تخلیقات میں سے یہ جہان فانی ایک تخلیق ہے، ہمارے لیے اس کی وسعتیں بہت ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے اس کی سردی کے اثرات ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے اس کی گرمی کے اثرات ہو سکتے ہیں، ایک نظم و نسق اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم محسوس کر رہے ہیں، شاید ہمارے لیے اس کی حیثیت ہو، لیکن جب یہ تخلیقی پہلوؤں میں دیکھی جائے گی تو اس کی تخلیقات میں سے ایک تخلیق ہے، تو وہاں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کن فیکون کے تحت ایک حصہ ہے، اس نے پسند فرمایا، جب تک اسے پسند ہے رہے گا، جب اسے اس کا نہ رہنا پسند ہوگا تو یہ نہیں رہے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ان حقائق سے آشنا فرمایا جو حقیقی ہیں، جو وسیع المعنی ہیں، جو انجام سے آگاہی کا سبب ہیں، جو انجام بالخیر کا سبب ہیں، ہمیں ان سے آشنائی فرمائی، اور کتنا احسان فرمایا۔ دار فانی یہ فنا ہونے والی جگہ ہے، کل من علیہا فان، اور اس میں اس نے ہمیں وہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ اس پر پھر اس زندگی کا انحصار جو ابدل آباد ہے، یہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے، یہ اس کی کرم اور آسان ہے کہ تھوڑی سی زندگی اور بات اتنی ساری کہ اس کی شکر گزاری ہو، بندگی ہو، مقابل نہ آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی مبارک میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ اللہ کریم نے کلمہ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ایک نماز ادا کرنے تک کا جو وقت ہے وہ میسر نہیں، اور اس دوران شہادت نصیب ہو گئی، دار دنیا سے رخصتی نصیب ہو گئی، کیا محنت اور مجاہدہ ہے، کتنی نمازیں ادا کی، کتنے نوافل ادا کیے، کتنے درود و سلام پڑھے، معاملات میں کیا کیا کہاں کہاں گئے. وہ رب کریم، اس کی ذات علیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس کے ہر معاملے ہر حصے میں حکمت ہے، وہ حکیم ہے. وہ نیت، وہ ارادہ جو نصیب ہوا، اور وہ معیت جو رب کائنات نے امام الانبیاء کی عطا فرمائی، وہ درجہ صحابیت پر پہنچا گئے. پھر زندگی اتنی تھی کہ دار دنیا سے رخصتی ہو گئی، لیکن وہ جو ربط نصیب ہوا، وہ جو کیفیت ایمان کی نیا خانہ دل میں مزین ہوئی، اس نے اس درجے پر پہنچا دیا کہ غیر انبیاء کے بعد پھر بلند ترین جو مقام ہے، ایک دفعہ اندازہ تو لگاؤ، اربع خربا مخلوق، خرب ہا مخلوق میں غیر انبیاء میں 125,000 کے لگ بھگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شمار جو احادیث کی روشنی میں ملتا ہے. پھر ان ہستیوں کے بعد بلند ترین جو درجہ ایمان کا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ماں بہن ترتیب ہو سکتی ہے، ماں بہن گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن پھر باقی ساری مخلوق سے وہ بلندی اس معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب. بات میرے اور آپ کے سجدوں کی نہیں ہے، بات میرے اور آپ کے ماننے کی ہے. جب ہم اقرار کریں گے تو رکوع و سجود، اس اقرار کی جو خوشبو ہے، اس اقرار کی جو نزاکت ہے، اس کے اندر جو خشوع و خضوع ہے، جب تک اس سے مزین نہیں ہوں گے، ساری زندگی کو سجدہ رکھی رکھے اور انانیت ذاتی اختیار کیے رکھے، وہ سجدہ سجدہ نہیں رہتا، سجدہ سجدوں میں شمار نہیں ہوگا. تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ چیز سمجھی جائے کہ غلط کیا ہے اور درست کیا ہے. چونکہ غلط اور درست میں میری بحث نہیں ہے، یہ اللہ کریم نے ہمیں غلط اور درست جو ہے سارے سے آشنا فرما دیا. اسی حقیقت پر تو میں تلاوت کر کے آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں. ایک قرآن کریم کلام ذاتی جو ہے حق و باطل کو انتہائی واضح انداز میں ایسے الگ کر دیتا. میرے پاس موجود ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ کے پاس موجود ہے، اسی محفل میں جو سماعت فرما رہے ہیں، کیا ہم کلام ذاتی پر گفتگو نہیں کر رہے؟ ہمیں یہ شرف نصیب نہیں ہو رہا کہ کلام ذاتی سے اپنے معاملات کی رہنمائی حاصل نہیں کر رہے؟ تو پھر ہم غیب کی باتیں، خواب کی باتیں، تخیلات میں کیوں کھوئے رہے ہیں؟ ہم اس حقیقت کو کیوں نہ جانیں؟ جس حقیقت کا ماننا اس نے جس نے انکار کیا، جس نے شرک کیا، ذاتی مرضی شامل کی، وہ تمام اس روز مان رہے ہوں گے جب قیام قیامت ہوگی، حساب کتاب کا نظام ہوگا، اور بڑا طویل دن ہوگا، اس دن سب مان رہے ہیں. تو اس کا کرم اور احسان کہ آج یہ سارے حصے موجود ہیں اور تاحال فرصت ہے. صدق دل سے مانا یہ نصیب ہو جائے، اگلی سانس بلے ٹوٹ جائے، ہمارے سجدوں سے رب کائنات نے کیا چیز تعمیر ہوئی. محتاج تو ہم ہیں، اسے احتیاج کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے. اس کا کرم اور احسان کہ پھر ہمیں وہ شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کا کرم اور احسان کہ اپنی بندگی کو پیدا فرمایا، یہ اس کا احسان. تو قالوا شہدنا علی انفسنا، تو جو جتنا تجاوز ہوگا پھر ہر کوئی مانے گا کہ بار الہ تو نے ہمیں حق عطا فرمایا تھا، ہم نے تیرے بھیجی ہوئے انبیاء اور رسول کی مخالفت کی، حق ہم تک پہنچا تھا، ہم نے انا کی، ہم نے تکبر کیا، ہم نے انکار کیا، ہم نے شرک کیا، یہ وہ پہلو ہیں جو اس کے تحت اس دن آئیں گے. قالوا شہدنا علی انفسنا, اپنے نفس پر جو کچھ ظلم کیا اس کی شہادت دے رہے ہوں گے. اور اس کا سبب قرآن کریم نے جب ہاں یہ حصہ ارشاد فرمایا, وہ حالات ارشاد فرمائے کہ وہ اپنا حال ایسا بیان کر رہے ہوں گے کہ دنیا کی زندگی جھوٹ پر بسر کی, حساب کتاب والے دن پھر جھوٹ جاتا رہا ہاتھ سے, پھر ماننا پڑا. اور یہ اللہ کریم کا ایک نظام ہے, جیسے میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ چیزوں کا انصاف پر قائم ہونا اس میں بہت بڑی حکمت ہے, اور اس میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. اس کا اطلاق ذات پر کیا جائے, نتائج میسر آئیں گے. اہل خانہ, گھر, عزیز داری, تعلق داری, کاروباری حیات, اس میں اس کا اطلاق کیا جائے, نتائج میسر آئیں گے. پھر اسی طرح جب اقوام کی بات اور ممالک کی بات آتی ہے تو ممالک کی کامیابی کا انحصار بھی عدل پر آتا ہے. آج ہم کتنی بحث سنتے ہیں, معیشت کی بحث سنتے ہیں, ہم سیاست کی بات سنتے ہیں, ہم تعلیم کی بات سنتے ہیں, ہم سے زیادہ جو ہمارے ملک سے یا ہم سے دشمنی اور عناد رکھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ تحقیق کرتے ہیں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, وہ یہاں تک کوشش کرتے ہیں کہ پڑھانے والے ان کے ذہن کے مطابق پڑھائیں, وہ اپنے لوگ پڑھانے والوں میں داخل کریں تاکہ ہماری آنے والی نسل کی سوچ ویسی ہو جیسے وہ چاہتے ہیں. ہماری معیشت کو اس طرح بکھیرتے ہیں کہ زرعی ملک ہو اور اس میں اناج میسر نہ ہو. یہ بات سمجھ نہیں آتی. نظام ہے, حکمران ہے, حکومت ہے, ہر شے کی سمجھ آ رہی ہے, اس نقطے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک زرعی ہے اور اتنی زراعت یہاں پر اس پر کام کیا جا سکتا ہے کہ ملک کی ضرورت سے زائد یہاں سے باہر بھیجی جا سکتی ہے, مزید استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن لوگ لقمے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیا سبب؟ ہم اس درجے کا ادراک نہیں کر رہے کہ اپنے حالات سے آشنائی ہو, لیکن جو ہماری بنیادیں اکھیڑنے پر لگے ہوئے ہیں, جو شیطان کے پیروکار ہیں, وہ اس بات کو جان کر یہاں تک کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم دوائی فصلوں کی بہتری کے لیے ڈال رہے ہوتے ہیں اس میں مزید جراثیم اس قسم کے ڈال دیے جاتے ہیں کہ مزید کئی بیماریاں اور نکل آتی ہیں. خوراک مضر صحت ہو جاتی ہے, ہم بیمار ہو رہے ہیں اور ہم ادراک نہیں کر رہے کہ ہماری دوائیاں کس حد تک جہلی ہو چکی ہیں, جس کی قیمت دسترس سے باہر ہو گئی ہے, پھر اس میں کس درجے کی ملاوٹ ہے. ہماری بے شمار غلطیاں بھی ہیں, لیکن اس میں ہم سے زیادہ ہاتھ ان کا ہے جو اس ملک کی, اس قوم کی بنیاد اکھیڑنے پر کے در پہ ہے. اب ساری بحث سننے کو ملتی ہے, ایک دوسرے پر اعتراضات سننے کو ملتے ہیں, اب تو یہاں تک ملتا ہے کہ شام کو سمجھدار لوگ بیٹھے پوری عوام کو بھی جو ہے وہ تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیں ہی اس قابل کے, نہ کو جوتے لگے, اب سر عام کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ایک حساب میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے, چاہے وہ حکمران کی صورت میں ہو اور چاہے اس تبصرہ کرنے والے کی صورت میں ہو جو ہم پر تبصرہ کر رہا ہے, کہ اس کو وہ دسترس, وہ مقام جہاں سے وہ ہمیں برا بھلا بھی کہہ رہا ہے اور ہم دست بستہ سن بھی رہے ہیں. دیکھیے سارے نظام کو دیکھے تو سے کیا سبب ہے, کبھی غور کیا کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ انصاف کو دیکھو, نظام عدل کو دیکھو, کبھی یہ سنا ہم نے؟ حالاں ان تمام مسائل کا حل نظام عدل میں ہے. یہ وہ کسوٹی ہے جو رب کائنات نے اس تخلیق میں پیدا فرمائی ہے. یہی حساب کتاب روز محشر ہوگا, وہ تجاوز جو اختیار کیے جائیں گے ان کا حساب دینا پڑے گا. جو کیفیت شکرانے کی اور اطاعت کی تھی اس پر انعام ہوگا. تو جس پر ابدی کامیابی ہے اس بات کو ہم دنیا کے نظام میں نہیں سمجھ سک رہے تو پھر اس پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ کتنا خوبصورت ملک ہے، باوقار قوم ہے، ذہنی استعداد اس درجے کی ہے کہ ایسے ایک دفعہ دیکھیں کسی کی طرف وہ بات سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. اقوام عالم میں پھر کے میں نے دیکھا ہے، چار چار دفعہ فقرہ دہرانا پڑتا ہے تب بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. یا ہم ایسے ایک نظر بندے کو دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. ایسی قوم ہے، ایسا جذبہ ہے کہ اسے مثبت پہلو پر کھڑا کرو، یقین مانو یہ پوری قوم جان جو ہے وہ قربان کر دے گی. سبب کیا ہے؟ تشخیص کی کیا ضرورت ہے؟ بیماری کیا ہے؟ میاں یہ ضرورت ہے جو اللہ کریم نے جس شے پر قائم رکھا ہے اس شے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے عدل. اور عدل ہر نظام میں ضرورت ہے. آپ نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں، اس میں عدل نہیں ہوگا، ہر شے ہو سکتی ہے، اس سے استفادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں اچھائی نہیں ہوگی، بہتری نہیں ہوگی. آپ معیشت میں چلے جائیں، اس میں عدل نہیں ہوگا، وہ نقصان دے گا، وہ مضر ہوگا. آپ کسی پہلو میں جا کر دیکھ لیں، صحت کے نظام کو دیکھ لیں، اس میں اعتدال پر چیزیں نہیں لائیں گے تو جو پہنچ پائے گا اس کا علاج ہوگا. لوگ گلیوں میں رول رول کر مرتے رہیں تو کیا ایسا نہیں ہوگا؟ تو ضرورت ہے کہ ہم نظام عدل کو دیکھیں. ساری کوشش، سارے جو میسر عوامل ہیں ان کو صرف کرتے ہوئے، اس میں ذہنی استعداد ہے، اس میں نظام عدل کو بڑھانے کے اسباب ہیں، اس میں اس کے اندر نکھار لانے کی ضرورت ہے، اس میں لوگوں کے کوئی ایک نظم و نسق ایسا کہ جہاں سے عدل کے اندر بھی عدل ہو، کہ جہاں عدل ہو رہا ہے نظام عدل میں بھی کیا عدل ہے کہ نہیں. اور جس معاشرے میں یہ سوال اٹھ جائے کہ نظام عدل میں بھی عدل ہے کہ نہیں، سوچے نا کیا نتائج ہوں گے، تو یہی ہوں گے جو ہم بھگت رہے ہیں. تو بحثیت مسلمان جب انفرادی بات آتی ہے تو میں یہ ساری بحث کروں جہاں میری دسترس ہے، جہاں میرا اختیار ہے، کیا وہاں میں عدل کا پہلو جو ہے وہ تھامے ہوئے ہوں؟ تو یہ وہ سوال ہے، وہ انداز اور وہ پہلو ہے جس پر اللہ کریم نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، جس پر نتائج مرتب ہوں گے. دیکھو نا دن چڑھا، کیا عدل کا نظام ہے کہ تغیر اور تبدل ہے. یہ عدل تھوڑا سا بھی ہل جائے، نظام زندگی جو ہے یہ محال ہو جائے. زمین کی گردش، ستاروں سیاروں کی گردش، جہاں تک ہماری رسائی ہوئی ہے وہاں تک دیکھیں، ایک اعتدال ہے. اسی طرح زندگی میں جب ہم اعتدال، ایک خوراک کو دیکھ لو، دودھ جو ہے یہ زندگی اور صحت کی علامت ہے. ایک بندے کو ایک حد سے زیادہ دودھ پلا دو، اس کے مرنے کا سبب بن جائے گا. خوراک ہے، صحت والی ہے، طاقت والی ہے. زندگی کی مثال دی جا سکتی ہے کہ دودھ کیا ہے؟ جی یہ زندگی کی مثال ہے. اسی دودھ کو ایک حد سے زیادہ کسی کو پلا دو، زبردستی اس کے معدے میں ڈال دو، وہ مر جائے گا. کیوں؟ عدل نہیں رہا، اعتدال سے شے ہٹ گئی. اور زہر موت کا سبب ہے. نسخے میں علاج کے تحت زہر کا علاج بھی زہر ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی سانپ کاٹ گیا، کوئی بچھو کاٹ گیا، اس کے علاج میں جو اسے ویکسینیشن کی جاتی ہے وہ پھر زہر ہوتی ہے. اس عدل پر رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ زہر دی جا رہی ہے، زندگی کا سبب بن رہی ہے. ویسے کسی کو زہر کھلا دو مر جائے گا. تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تو یہ بیان فرمایا جا رہا ہے، قالوا شاہدنا علی انفسنا. وہ سمجھ آئے گی، سمجھ اس درجے کی آئے گی کہ اقرار ہوگا، مانا جائے گا کہ ہم نے برا کیا، بارالہ تو نے تو ہمیں حق عطا فرمایا۔ تو اگر ہم بحثیت قوم سمجھیں تو اس ملک میں نکھار آئے گا، اور اگر کم از کم انفرادی طور پر بھی سمجھ لیں تو ہر فرد معاشرے کی ایک اکائی ہے، انفرادی طور پر بھی اگر سمجھ نصیب ہو تو یہ اجماعی سمجھ کا سبب بن جائے گی۔ پھر سبب کیا ہے؟ دیکھو نا، وغرتهم الحیاۃ الدنیا، اقرار کیا کر رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ اللہ کریم نے یہ جواب ارشاد فرمایا، یہ باریکی ہمیں سمجھنے کے لیے آج نصیب ہوئی، یہ بات کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ قیامت اور ہم، یہ عالم آب و گل جو ہے یہ خلق ہے، یہاں سے جو مسافر ہے جب قبر اور لحد میں اترتا ہے تو حال کیا بدلتا ہے؟ عالم بدل جاتا ہے، برزخ۔ اب جب برزخ کا حال بدلے گا، سور پھونکا جائے گا، تو قیامت قائم ہوگی۔ آج جہاں میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہاں سے زندگی کی ایک کروٹ عالم برزخ کی ہے، پھر اگلی کروٹ جو ہے وہ پھر قیام قیامت کے دن کی۔ آج مجھے اور آپ کو اللہ کریم یہ حق عطا فرما رہے ہیں کہ یہ تجاوز کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہوگا، کیوں اس دن وہ مان رہے ہوں گے، سبب کیا ہوگا کہ وہ اس کٹہرے میں کھڑے ہیں کہ اپنے کفر کا انکار کر رہے ہیں، اس کفر کا، اس زیادتی کا، اس ناشکری کا سبب کیا ہوگا؟ فرمایا وغرتهم الحیاۃ الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال دیا۔ اب دنیا بجائے خود اس کے اندر ایک کشش ہے، پانی میں حیات ہے، ہر شے کی حیات کا نسخہ جہاں بات کی جائے گی اس میں پانی بہت اہم ہوگا، پانی زندگی کی علامت ہے، پانی کی آغوش میں کتنی مخلوق پلتی ہے، لیکن جب اس میں ڈوبنے کی کیفیت آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اختتام زندگی، موت کا سبب ہو۔ وہ شے جو زندگی کا سبب ہے، وہ شے جس کے اندر ایک مخلوق جو ہے وہ پل رہی ہے، زندگی کا تسلسل اس کے اندر، اس کی آغوش اس کے پیٹ میں ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، آپ دیکھیں نا کتنی مخلوق پل رہی ہے پانی کے، اسی پانی میں جو غرق ہوتا ہے، جس کی زندگی کا حال اس کی آغوش میں نہیں ہے، اس کی سطح پر ہے، سطح کا حامل جب آغوش کی طرف گرتا ہے تو اسے غرق ہونا کہتے ہیں۔ دنیا میں زندگی کے اسباب موجود ہیں، دنیا کی زندگی میں اسباب کا اختیار کرانا عین دین کے تحت جائز ہو، وہ پہلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ان حدود کے تحت ہو، پھر دنیا کی زندگی کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، کم کھانا ہو، دنیا کی احساس نہ ہو، تو یہ ترک دنیا ہے۔ کبھی دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو مانگتے ہیں، بظاہر پھٹے کپڑے ہیں، بچا جھوٹا کھانا برتنوں سے کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں، مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، کتنی مثالیں ایسی ہیں، وہ کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ظاہر میں بھوک اور افلاس ہو، حقیقت میں اندر جو ہے وہ دنیا کی طلب اتنی ہو کہ اس بھوک اور افلاس میں بھی مخلوق سے روپے روپے مانگ کر کروڑوں جمع کر لیے جائیں، اسے پھر کیا کہو گے؟ یہ تو پھر بڑی نیکی ہوگی نا، پٹ پھٹے کپڑے تھے اس کے، مانگ کر کھا رہا تھا، جو ملتا ہے اس کو سلام دے رہا ہے، دعائیں دے رہا ہے، کیا ہمارے چوک چوراہوں میں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے، جو پہلو اور جو درجہ اللہ عطا فرمائے اس میں اس کی شکر گزاری کے تحت رہنا. اگر بھوک اور افلاس ہے یعنی تنگی ہے اور امتحان ہے, اس کی ذات سے مدد مانگی جائے, اسباب اختیار کرتے ہوئے. ہم کیا کہتے ہیں کہ صرف دعا کی بات ہو, لاکھوں کا مجمع جمع ہوتا ہے ہمارا اور ہم دعائیں کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک میں انصاف کر. کیا ہماری اس دعا میں انصاف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا ہے؟ ساری مخلوق ایک طرف کر لو اور ایک طرف آپ کی ذات, مقابل سوچا نہیں جا سکتا. اللہ کریم کی رحمت کا سبب آپ کی ذات ہے مخلوق کی طرف, ایک خالق باقی سب کچھ جو ہے وہ مخلوق. آپ نے مدینہ منورہ میں دعا نہیں فرمائی, عریش بدر میں آ کر دعا فرمائی. اسباب کیا؟ 313 صحابہ. اسباب کیا کہ کل وجود ڈھانپنا محال. اسباب کیا؟ سامان عرب پورا نہیں. اسباب کیا کہ خوراک کو ایک ایک کھجور دی جا رہی ہے. عریش بدر میں پھر آپ نے دعا, پھر اتنی دعا فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وسلم بس کر, اللہ کریم قبول فرمائے. ہم یہاں روتے رہیں, عملی زندگی میں بے عملیاں کریں, اور جب بات آئے جمع دعا کی تو ہم گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہیں اور زندگی میں اعتدال نہ ہو, عدل نہ ہو, نتائج کیسے مرتب ہوں؟ پھر تارک الدنیا یہ سمجھ لینا کہ دنیا چھوڑ دی یہ کمال نہیں. سطح آب پر رہنا حیات کا سبب ہے, اس کا غرق ہونا موت لاتا ہے. اسی طرح دنیا میں رہنا اور اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ کا دامن اس طرح اور اس صدق سے تھامنا کہ ظاہر و باطن آپ کی طرف دیکھ رہا ہو, آپ کی پسند کو چاہ رہا ہو, آپ کی ناپسند سے دور ہونا چاہ رہا ہو, یہی دنیا آخرت کو سنوارنے کا سبب بنتی ہے. جب کچھ نہیں تھا, خشک پتے کھائے گئے, اور اللہ کریم نے اسی خطے عرب میں دنیا کی دولت کو ایسا جل تھل کر دیا کہ کیسر و کسرا کے درباروں کے جو غالیچے تھے جن میں ٹخنوں تک پاؤں اترتا تھا وہ مخلوق میں بانٹے گئے. ہر دو صورت میں اللہ کریم کی پسند, اس کا حکم. کیا؟ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا, جس پر میں اور آپ بہم ہم کلام. اب یہ سارا کچھ جب نہیں ہوتا تو پھر بات آتی ہے یہ وغرتہم الحیات الدنیا, اور کیا نصب اللہ کریم نے بتایا, ان کو دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا. بادشاہ گزرے, ایسے ایسے بادشاہ گزرے جن کے پاس قوت نافذہ اس درجے کی تھی اور ایسی حیثیت تھی کہ عدل ان کی زبان ہوئی. جو بادشاہ سلامت نے کہہ دیا وہی عدل ہے. کہاں گئے؟ مزار نہیں ملتے. خدائی کے دعوے دار گزرے, مقابلے میں جنتیں بنائیں, نہ وہ مقابلے کی جنتیں رہیں نہ وہ آپ رہے. بہشت بنا رہے ہیں اللہ کے مقابلے, نہ ان کی وہ بہشت رہی نہ وہ خود رہے. کہاں گئے؟ تو میں اور آپ جن کی دنیا کی حیثیت بھی عمومی ہے, یہاں سے ہمیں یہ علاج مل رہا ہے. اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ دنیا میری ہے میاں, ہر شے میری ہے, اس کو میری سمجھ کر رہو تو وہ تیری تعمیر کا سبب ہوگی, اس کو ذات سمجھ کر رہو گے تو تمہارے غرق ہونے کا سبب ہوگی. تو اللہ جل شانہ ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہو گیا لیکن میں آیہ کریمہ کی تلاوت پوری کر دوں تو انشاءاللہ تفسیر پھر بعد میں اگلے بیان میں عرض کر دوں گا. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. تو دنیا فرمایا دنیا کی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا اور انہوں نے اپنے آپ پر گواہی دی کہ وہ کافر تھے. انم کوئی شک شبہ کی بات ہے, کانو کافرین کہ وہ کافر تھے. تو دنیا کی زندگی کی بھول بڑا نقصان کر گئی, بڑا نقصان کر گئی, اتنا بڑا نقصان کر گئی جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی, جس کی دکھ اور تکلیف کی کیفیت ہمیشہ کی ہے. آئیں اپنا جائزہ لیں, میں اپنا جائزہ لوں, آپ اپنا جائزہ لیں. چونکہ یہ صورت مجھے بھی پیش آنی ہے, آپ کو بھی پیش آنی ہے. جس طرح میں آپ کو روبرو دیکھ رہا ہوں, آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں, اس میں شاید غلطی لگ جائے, اس میں کوئی دھوکہ یا غلطی نہیں ہے, یہ ہوگا. دنیا میں ہم کلامی کی صورت میں ہیں, انفرادی حیثیت ملک الموت کی صورت میں پیدا ہوگی. جانا ہے, عالم بدلنا ہے, برزخ ہوگا, پھر برزخ سے گزر کر قیام قیامت ہوگی. حدیث شریف میں دیکھ رہا تھا کہ قیامت کے دن کسی کا حساب ہوگا, نبی کریم نے فرمایا, اور اللہ کریم کی جو رحمت کی چادر ہے وہ اسے ڈھانپ لے گی. بے شمار مخلوق ہے, کوئی معلوم نہیں کسی کو کیا اندر ہو رہا ہے. سوال جواب ہوگا, بات ہو رہی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ میری اتنی غلطیاں ہیں کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی, تو اللہ کریم فرمائیں کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ داری کی ہے, آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں, جا تجھے بخش دیا. مخلوق کو کوئی نہیں پتا کہ اس چادر کے اندر اللہ اور اس بندے کے مابین کیا ہو رہا ہے. تو آج ہم کیوں نہ سمجھیں ہم کمزور اور خطا کار ہیں, اپنے آپ کو اپنے اللہ کے کیوں نہ سپورٹ کریں. کوشش کریں اپنے حال کو دیکھیں, اپنے گرد و پیش کو دیکھیں, اپنی ملک کو قوم کو دیکھیں. وہ کریم ہے, ہم نہیں ہوں گے, ہماری جگہ کوئی اور آ جائے. مسلمان کمزور ہوئے, بے عمل ہوئے, اس نے تاتاری مسلط کر دی, اور اللہ جل شانہ محتاج نہیں ہے. جب اسلام کی خدمت اسے منظور ہوئی, وہی تاتاری کلمہ حق پڑھ کے اسلام کے لیے تلوار اٹھا کر کھڑے ہو. ہم بے عمل رہیں گے, ہم مٹ جائیں گے, ہم محکوم ہو جائیں گے, ہماری حیثیت نہیں رہے گی. اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.